بسم الله الرحمن الرحيم مسجد دار السلام تورنتو كندا Sunday after first Tarawih 31st of August 2011 Allah has created opposite of everything. Allah became more happy when a person repents from his heart. Repentance of kifil. Would the qaza, namaz, roza and zakat be forgiven? The bayan is presented by Hazrat Maulana Mufti Sabir Sahib Damat Barakatuhu.
Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Wa salatu wa salamu ala Sayyidil Mursaleen. Sayyidina wa Nabiyyina wa Mawlana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ala man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا وقال النبي صلى الله عليه وسلم التائب من الذنب كمن لا ذنب له وقال النبي صلى الله عليه وسلم التائب حبيب الله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين محترم بھائیو بزرگو اور دوستو اللہ جل جلالہ وعم نوالہ نے اس کائنات میں جس طرح رات کو پیدا فرمایا ہے اس طرح اس کے مقابلے میں دن کو بھی پیدا فرمایا ہے اس کائنات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس طرح روشنی اور اجالے کو پیدا فرمایا ہے اس طرح تاریکی اور اندھیرے کو پیدا فرمایا ہے اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے روشنی اور اجالے کو بھی پیدا فرمایا ہے تاکہ انسان رات کی تاریکی اور اندھیرے میں جو کام نہیں کر سکتا ہے یا انسان کے لیے رات کی تاریکی اور اندھیرے میں جو کام کرنا مشکل ہوتا ہے دن کے اجالے میں اور روشنی میں وہ کام انسان آسانی کے ساتھ انجام دے سکے نیز اللہ جل جلالہ وعم نوالہ نے جس طرح اس دنیا میں آگ کو پیدا فرمایا تو اس طریقے سے اس کے مقابلے میں اللہ تبارک و تعالی نے پانی کو بھی پیدا فرمایا تاکہ اگر آگ کبھی حد سے آگے بڑھ جائے اور آگ فائدہ پہنچانے کے بجائے اگر نقصان پہنچانے لگے تو پانی کے ذریعے سے اس کو قابو میں لیا جا سکے اور اس کے نقصان سے بچا جا سکے نیز اللہ جل جلالہ وعم نوالہ نے جس طرح اس دنیا میں بیماریوں کو پیدا فرمایا اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالی نے ان بیماریوں کی دوا کو بھی اس دنیا میں پیدا فرمایا دنیا میں کوئی بیماری ایسی نہیں ہے جس کی دوا اللہ تبارک و تعالی نے اس دنیا میں نہ اتاری ہو حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے صحابہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم کبھی بیمار پڑ جاتے ہیں تو ایسی صورت میں ہم دوا دارو اور علاج کرائیں یا نہ کرائیں صحابہ کرام کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ بیمار ہونے کی صورت میں شاید دوا دارو اور علاج کرانا یہ توکل کے خلاف ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو جس حال میں رکھا ہے اس حال کو بدلنا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بیمار بنایا ہے تو دوا کے ذریعے سے اس بیماری کو دور کرنا شاید توکل کے خلاف یہ سمجھا صحابہ کرام نے اس لیے انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ اللہ کے رسول بیمار ہونے کی صورت میں ہم دوا دارو علاج کرائیں یا نہ کرائیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا تداووا یا عباد اللہ اے اللہ کے بندو بیمار ہونے کی صورت میں دوا دارو علاج کراؤ ان اللہ لم یضع داء الا وضع له دواء کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس دنیا میں جب بھی کوئی بیماری پیدا فرمائی ہے تو اس کی دوا کو اللہ تبارک و تعالی نے ضرور پیدا فرمایا ہے دنیا میں کوئی بیماری ایسی نہیں ہے جس کی دوا اللہ تبارک و تعالی نے اس دنیا میں نہ اتاری ہو یہ الگ بات ہے کہ کبھی اللہ تبارک و تعالی لوگوں کی نظروں سے اس دوا کو مخفی اور پوشیدہ رکھتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت اور مصلحت ہوتی ہے تو وہاں تک اللہ تبارک و تعالیٰ اس دوا کو لوگوں کی نگاہ سے مخفی اور پوشیدہ کر دیتے ہیں، پھر جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت اور مصلحت ہوتی ہے تب جا کے اللہ تبارک و تعالیٰ اس دوا کو بندوں پر ظاہر فرما دیتے ہیں۔ بہت سی بیماریاں ایسی ہوتی ہے کہ شروع میں جب وہ بیماری آتی ہے تو اس کی کوئی دوا دنیا میں نہیں ہوتی ہے، اس لیے کہ بندوں کو معلوم نہیں ہوتی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو اس کی دوا اتاری ہوئی ہوتی ہے لیکن بندوں کو معلوم نہیں ہوتی ہے۔ بعد میں ایک مدت گزرنے کے بعد لوگوں کی رسائی اس دوا تک ہو جاتی ہے، پھر اس دوا کو اس بیماری استعمال کرتے ہیں تو بیماری اچھی ہو جاتی ہے۔ ویسے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بیماری کی دوا کو پہلے سے اتار دیا ہے لیکن اللہ کی حکمت اور مصلحت کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو پوشیدہ رکھتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی حدیث پاک میں یہی بیان فرماتے ہیں، ان اللہ لم یضع داءً الا وضع له دواءً، کہ اس دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوئی بیماری ایسی نہیں اتاری ہے جس کی دوا اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا نہ فرمائی ہو۔ ہاں آگے اللہ کے رسول نے فرمایا الا داءً واحدًا، مگر ایک بیماری ایسی ہے کہ اس کی کوئی دوا نہیں۔ صحابہ کرام نے پوچھا کہ اللہ کے رسول وہ کون سی بیماری ہے، تو فرمایا کہ الا الحرم، بڑھاپا اور موت، یہ ایسی بیماری ہے کہ اس کی کوئی دوا نہیں۔ جب آدمی پہ بڑھاپا مسلط ہو جاتا ہے تو پھر کوئی دوا کے ذریعے سے وہ اس بڑھاپے کو دور نہیں کر سکتا، یہ بڑھاپا اس کو موت تک پہنچا کے رہتا ہے۔ جیسے ایک شاعر کہتا ہے، یہ دنیا عجب سرائے فانی دیکھی، ہر چیز یہاں کی آنی جانی دیکھی۔ یہ دنیا عجب سرائے فانی دیکھی، سرائے کے معنی مسافر خانہ، گیسٹ ہاؤس، یہ سرائے خانے میں، سرائے میں اور گیسٹ ہاؤس میں انسان ایک دن کے لیے، دو دن کے لیے، تین دن کے لیے، ایک ہفتے کے لیے، ایک مہینے کے لیے ٹھہرتا ہے، ہمیشہ کے لیے وہ وہاں پر نہیں ٹھہرتا ہے۔ اس طریقے سے دنیا میں انسان آیا ہے، وہ ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آیا ہے۔ شاید یہی کہتا ہے کہ دنیا عجب سرائے فانی دیکھی، ہر چیز یہاں کی آنی جانی دیکھی۔ دنیا کی ہر چیز آتی اور جاتی ہے، یہاں پر کسی کو دوام اور بقا نہیں ہے۔ انسان بھی آتا ہے، جاتا ہے، پیدا ہوتا ہے، مرتا ہے، پیدا ہوتا ہے، مرتا ہے، آتا ہے، جاتا ہے، ہر چیز۔ یہ دنیا عجب سرائے فانی دیکھی، ہر چیز یہاں کی آنی جانی دیکھی، جو جا کے نہ آئے وہ جوانی بھی دیکھی، جو آ کے نہ جائے وہ بڑھاپا بھی دیکھا۔ جوانی آنے کے بعد، جانے کے بعد وہ آتی نہیں ہے، اور بڑھاپا آنے کے بعد جاتا نہیں ہے، وہ لے کے جاتا ہے، قبرستان ہم کو پہنچا کے جاتا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہی فرماتے ہیں کہ اللہ دان واحدن، ایک بیماری ایسی ہے، بڑھاپا یعنی موت، کہ اس کی کوئی دوا نہیں ہے، ورنہ اس کے علاوہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب بھی اس دنیا میں کوئی بیماری اتاری ہے تو اس کی دوا کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ضرور اتارا ہے۔ اس طرح میرے بھائیو، اس دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے زہر کو پیدا فرمایا تو اس کے مقابلے میں اس کا تریاک بھی پیدا فرمایا ہے۔ دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسے کیسے خطرناک اور مہلک اور زہریلے جانور پیدا فرمائے ہیں۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا میں ایسے زہریلے بچھو پیدا فرمائے ہیں کہ پہاڑ کی چٹان کے اوپر اگر وہ ڈنک مار دیوے تو پہاڑ کی چٹان کے بھی دو ٹکڑے ہو جائے، اور پانی میں اگر وہ ڈنک مار دیوے تو پانی بھی جوش ماننے لگے۔ ایسے زہریلے اور خطرناک بچھو اس دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا فرمائے ہیں، لیکن کتابوں میں لکھا ہے کہ اس کے مقابلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا تریاک بھی پیدا فرمایا ہے کہ ایسا خطرناک اور مہلک اور زہریلا بچھو بھی اگر انسان کو ڈنک مار دیوے اور اس تریاک کو استعمال کیا جائے تو فوراً اس کا زہر اتر جائے۔ اسی طریقے سے میرے بھائیو، اس دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے گناہ کو اور معصیت کو پیدا فرمایا تو اس کے مقابلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے توبہ اور استغفار کو بھی پیدا فرمایا ہے کہ انسان سے اگر گناہ ہو جاوے، معصیت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی ہو جاوے، تو توبہ اور استغفار کے ذریعے سے اس گناہ کو دور کیا جائے۔ چنانچہ حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ انسان سے اگر کوئی گناہ ہو جاتا ہے اور گناہ کرنے کے بعد انسان سچی اور پکی توبہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہ کو بالکل مٹا دیتے ہیں۔ اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے توبہ اور استغفار کو اس دنیا میں پیدا نہیں فرمایا ہے بلکہ ہم کو توبہ اور استغفار کا حکم دیا ہے. جیسے میں نے جس آیت کو آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے سچی اور پکی توبہ کرو. دیکھو اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ گناہوں سے سچی اور پکی توبہ کرنے کا حکم دیتے ہیں، اور صرف توبہ کرنے کا حکم نہیں دیا بلکہ اس کی ترغیب بھی بیان فرمائی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تاب الی اللہ تاب اللہ علیہ، کہ جو آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، اس کی توبہ کو قبول فرماتے ہیں. حدیث قدسی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اے میرے بندے تو زمین اور آسمان بھر کے گناہ لے کر میرے پاس آئے گا، اگر تیرے گناہ آسمان کے کنارے تک پہنچے ہوئے ہوں گے پھر بھی اگر سچی اور پکی توبہ کے ساتھ تو میرے پاس آئے گا تو میں اتنی ہی مغفرت اور رحمت کے ساتھ تیرے پاس حاضر ہو جاؤں گا. تو صرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا میں بھائیو توبہ پیدا نہیں فرمائی بلکہ توبہ کا حکم دیا ہے، اور بندوں کو اس کی ترغیب بھی بیان فرمائی ہے، اور صرف ترغیب بیان نہیں فرمائی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے توبہ کو انتہائی درجہ پسند بھی فرمایا ہے. جب بندہ سچی اور پکی توبہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو خوب پسند فرماتے ہیں. حدیث پاک میں آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ایک مثال سے سمجھایا ہے کہ بندہ جب سچی اور پکی توبہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو کتنا پسند کرتے ہیں. حدیث میں اللہ کے رسول نے فرمایا اس کو ایک مثال سے سمجھایا، ایک آدمی ایک سفر میں ہے، اونٹ کے اوپر سفر کرتے ہوئے جا رہا ہے، اونٹ کے اوپر اس کا ساز و سامان ہے، کھانے پینا کا سامان بھی اونٹ کے اوپر ہے، ساتھ میں سفر میں اس کے سارا سامان ہے، وہ جنگل کا سفر طے کر رہا ہے، صبح سے لے کر شام تک وہ چلتا ہوا اپنے راستے کو طے کر رہا ہے. شام کے وقت وہ سوچتا ہے کہ میں چلتے چلتے تھک گیا ہوں، تھوڑی دیر میں ایک جگہ کے اوپر آرام کر لوں. چنانچہ وہ آرام کرنے کے لیے ایک جگہ کے اوپر سو جاتا ہے، اپنے اونٹ کو ایک جگہ کے اوپر باندھ دیتا ہے، پھر وہ سو جاتا ہے آرام کرنے کے واسطے، تھکن کو دور کرنے کے واسطے اس کو نیند آ جاتی ہے. آرام کرنے کے بعد جب وہ بیدار ہوتا ہے اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اس نے اونٹ کو جس جگہ کے اوپر باندھا تھا وہ اپنا اونٹ وہاں پر نہیں پاتا ہے، وہ دیکھتا ہے کہ اونٹ نہ دارت گم ہو گیا ہے، ساتھ و سامان بھی ساتھ میں گم ہو گیا، کھانے پینے کا سامان بھی ساتھ میں گم ہو گیا، بڑا پریشان ہوتا ہے، اپنی سواری نہیں ہے، ساز و سامان نہیں ہے، کھانے پینے کا سامان بھی نہیں ہے. وہ پریشان اور حیران ہو کر اپنے اونٹ کو اور سواری کو اور ساز و سامان کو اور کھانے پینے کے سامان کو تلاش کرنے کے واسطے نکلتا ہے، بہت تلاش کرتا ہے، صبح سے لے کر شام تک تلاش کرتا ہے. صبح سے لے کر شام تک تلاش کرنے کے باوجود وہ سواری اس کو نہیں ملتی ہے، نہ ساز و سامان اور کھانے پینے کا سامان اس کو ملتا ہے. وہ لبے بام پہنچ جاتا ہے، لبے دم آ جاتا ہے، مرنے کے قریب پہنچ جاتا ہے، اتنا تھک جاتا ہے، اس لیے کہ صبح سے لے کر شام تک اس کو کھانا پینا نہیں ملا. اس کا کھانا پینا تو اس کی سواری کے اوپر ہے، بہت تلاش کرنے کے باوجود اس کو اونٹ نہیں ملتا ہے، کھانا پینا نہیں ملتا ہے، مرنے کے قریب پہنچ جائے. اب اس کو یقین ہو جاتا ہے کہ میرا مرنا یقینی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب اس کو یقین ہو جاتا ہے کہ میرا مرنا بالکل یقینی ہے تو اپنے دل میں خیال کرتا ہے کہ جس جگہ پر میں نے پہلے آرام کیا تھا اور جس جگہ سے پہلے میرا اونٹ گم ہو گیا تھا، کیوں نہ ایسا کروں کہ وہیں جا کر دوبارہ میں مر جاؤں. چنانچہ پہلے جس جگہ کے اوپر وہ آرام کرنے کے لیے سویا ہوا تھا وہیں پر آتا ہے، اور یہ یقین کرتے ہوئے کہ اب میری موت آ ہی جائے گی وہاں پر بیٹھ جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرنا کہ اس کو پھر دوبارہ نیند آ جاتی ہے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ نیند سے پھر دوبارہ بیدار ہوتا ہے، تو بیدار ہونے کے بعد وہ دیکھتا ہے کہ اس کا اونٹ سامنے باندھا ہوا ہے، اس کے اوپر اس کا ساز و سامان بھی موجود ہے، کھانا پینا بھی صحیح سالم موجود ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اپنا اونٹ ساز و سامان کھانا پینا دیکھ کر وہ بندہ اتنا خوش ہوتا ہے، اتنا خوش ہوتا ہے کہ اس کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں رہتا ہے، جان بچی لاکھوں پائے، مرنے کے قریب ہو گیا تھا، اب کھانا مل گیا، پینا مل گیا، کھانا پینا ملنے کی وجہ سے وہ اپنی جان کو بچا لے گا. تو جان بچ جاتی ہے تو انسان کتنا خوش ہوتا ہے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ یہ بندہ بھی اتنا خوش ہوتا ہے, اتنا خوش ہوتا ہے کہ وہ خوشی میں بالکل آپے سے باہر ہو جاتا ہے, مارے خوشی کے اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے اپنی زبان سے اس کو یہ کلمہ کہنا چاہیے تھا, اے اللہ تو میرا رب ہے, میں تیرا بندہ ہوں, لیکن مارے خوشی کی وجہ سے اس کی زبان سے یہ کلمہ نکل جاتا ہے, اے اللہ تو میرا بندہ ہے, میں تیرا رب ہوں. اللہ کے رسول یوں فرماتے ہیں کہ اس کی خوشی کا ٹھکانہ دیکھو, اس کو کوئی بہانی ہی نہیں ہے, اتنا خوش ہے کہ جو کلمہ کہنا چاہیے اس سے الٹا کلمہ کہہ رہا ہے. کہنا یوں چاہیے, اے اللہ تو میرا رب ہے, میں تیرا بندہ ہوں, لیکن خوشی کی وجہ سے وہ کہتا ہے کہ اے اللہ تو میرا بندہ, میں تیرا رب ہوں, اتنا وہ خوش ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اے اللہ کے بندو, جب اللہ کا کوئی بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے سچی توبہ کرتا ہے تو یہ آدمی جان بچ جانے کی وجہ سے جتنا خوش ہوتا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کی سچی توبہ کرنے کی وجہ سے اس سے کہیں زیادہ خوش ہوتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ جب بندہ سچی توبہ کرتا ہے تو اس سے زیادہ کہیں خوش ہوتا ہے, اور صرف خوش نہیں ہوتا ہے بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں. حدیث پاک میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, التائب من الذنب کما لا ذنب له, کہ گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہی ہے جیسے کہ اس نے گناہ ہی نہیں کیا ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے یہ مضمون ایک مرتبہ نہیں, دو مرتبہ نہیں, تین مرتبہ نہیں, انہوں نے سات مرتبہ گنوایا کہ سات مرتبہ سے زیادہ یہ مضمون میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے. معلوم ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک ہی مضمون صحابہ کرام کے سامنے بار بار بیان فرماتے تھے, ایک ہی مضمون بار بار لوگوں کے سامنے بیان کرنا یہ کوئی عیب کی بات نہیں ہے. حالات کے تقاضے کے مطابق, لوگوں کی ضرورت کے مطابق ایک ہی مضمون آدمی لوگوں کے سامنے بیان کرے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی یہ بات ثابت ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حدیث میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ نہیں, دو مرتبہ نہیں, سات مرتبہ انہوں نے گنوایا کہ سات مرتبہ سے زیادہ مرتبہ میں نے یہ حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے سنی ہے کہ پہلی امتوں میں کفل نام کا ایک آدمی تھا, کوئی گناہ ایسا نہیں تھا جس کا اس نے ارتکاب نہ کیا ہو, بڑا گنہگار آدمی تھا. مالدار ہونے کی وجہ سے اپنے مال کے زور پر جس لڑکی سے چاہتا اپنا منہ کالا کر لیتا تھا. ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ایک لڑکی, اس کو پیسے کی ضرورت تھی, 100 درہم قرض کے طور پر کفل کے پاس لینے کے لیے آئی. تو کفل نے کہا کہ میں تمہیں 100 درہم دینے کے لیے تیار ہوں, لیکن اس کے بدلے میں میں تم سے منہ کالا کروں گا, اپنی خواہش پوری کروں گا. وہ لڑکی بیچاری مجبور تھی, وہ بے بس اور بے کس تھی, اس کو پیسے کی ضرورت تھی, اس کے بغیر اس کو کوئی چارہ نہیں تھا. تو وہ لڑکی تیار ہو گئی کہ اچھا 100 درہم قرضے کے طور پر تم مجھے دے دو اور میں اپنی ذات تمہیں سپرد کروں گی. چنانچہ اس نے 100 درہم اس کو دے دیے. تنہائی میں کفل اس کو لے گیا, اس نے اپنے کپڑے اتارے عورت نے, اور ذل کفل اس کے چار زانوں کے بیچ میں بیٹھ گیا اپنی خواہش کو پورا کرنے کے لیے. تو دیکھا کہ وہ لڑکی کانپ رہی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, وہ لڑکی کانپ رہی تھی. کفل نے کہا کہ تم کیوں کانپ رہی ہو, میں نے تم پر کوئی زبردستی تو کی نہیں ہے, 100 درہم قرض کے طور پر میں دینے کے لیے تیار ہوا تو تم اپنی ذات سپرد کرنے کے لیے راضی ہو گئی ہو, کوئی زبردستی میں نے تمہارے اوپر نہیں کی ہے, تم کیوں کانپ رہی ہو؟ تو سورت نے کہا کہ میں اس لیے کانپ رہی ہوں کہ میں نے اپنا یہ ستر اجنبی مرد کے سامنے کبھی نہیں کھولا ہے, اور ایسا ناجائز اور حرام کام میں نے کبھی نہیں کروایا ہے. آج مجبوری کی وجہ سے, انتہائی درجے کی مجبوری کی وجہ سے یہ کام مجھے کروانا پڑ رہا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے میں ڈر رہی ہوں کہ معلوم نہیں اس گناہ کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کیا سزا کیا میں منہ دکھلاؤں، اس وجہ سے میں ڈر رہی ہوں. جب لڑکی نے یہ بات کہی کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈر کی وجہ سے کانپ رہی ہوں، تو کفل کے دل کے اوپر چوٹ لگی کہ عورت ذات ہونے کی بنیاد پر، عورت ذات ہونے کے باوجود جب یہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اتنی زیادہ ڈرتی ہے، تو میں تو مرد ہوں، میں زیادہ مستحق ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈروں. چنانچہ ایسی حالت میں چار زانوں کے بیچ میں کپڑے اتار کر بیٹھا ہوا تھا، ایسی حالت میں اس نے اس لڑکی کو چھوڑ دیا، 100 درہم بھی اس کے معاف کر دیے، اور جا کر سارے گناہوں سے سچی اور پکی توبہ کی اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے، اور اسی رات کو اس کا انتقال ہو گیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لوگوں نے اس کے دروازے کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے لکھا ہوا پایا غفر اللہ القفل، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قفل کی مغفرت فرما دی. ایک مرتبہ سچی توبہ کی، ساری زندگی کے گناہ، شرابی اور کبابی آدمی پوری زندگی گناہوں میں گزاری، کوئی گناہ ایسا نہیں تھا جس کا اس نے ارتکاب نہ کیا ہو، اور پیسے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیے اس کے زور کے اوپر اللہ کی طاعت اور عبادت کرنے کی بجائے اور اللہ کی رضا مندی میں خرچ کرنے کی بجائے اللہ کی ناراضگی والے کام میں وہ پیسے خرچ کر رہا تھا، اتنا بڑا گنہگار ہونے کے باوجود ایک مرتبہ سچے دل سے توبہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دروازے کے اوپر اپنے فرشتوں کے ذریعے سے لکھواتا ہے غفر اللہ القفل، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قفل کی مغفرت فرما دی. اللہ کے رسول یہی فرماتے ہیں التائب من الذنب کمن لا ذنب له، کہ گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہی ہے جیسے کہ اس نے کبھی گناہ ہی نہیں کیا ہے. سچی توبہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں، صرف گناہ کو معاف نہیں فرماتے. حدیث میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں التائب حبیب اللہ، بلکہ سچی توبہ کرنے والا اللہ تبارک و تعالیٰ کا محبوب بندہ بن جاتا ہے. تائب و حبیب اللہ، محبوب بندہ بنا لیتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ. اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جو ہے بندوں کو اس بات کی طرف متوجہ کیا ہے کہ رمضان کا مبارک مہینہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو عنایت فرمایا ہے، یہ مغفرت کا مہینہ ہے، یہ رحمت کا مہینہ ہے، یہ برکت کا مہینہ ہے. آپ فضائل رمضان میں بار بار سنتے رہتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذا دخل رمضان فتحت ابواب الجنت وغلقت ابواب النیران، کہ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں. وصفدت مردت الشیاطین، اور شیطان و جنات کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس رحمت، اس مہینے کی رحمت اور برکت اور عظمت کی وجہ سے شیطان کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ زنجیروں میں جکڑ دیتے ہیں، اور اللہ کی طرف سے روزانہ اعلان کرنے والا اعلان کرتا ہے یا باغی الخیر اقبل، اے خیر کو طلب کرنے والے متوجہ ہو، یا باغی الشر اقصر، اے گناہ کرنے والے اپنے گناہ سے رک جا، اور اے خیر کے طالب سچی اور پکی توبہ کر، اللہ تبارک و تعالیٰ تیری توبہ کرنا قبول کرنے کے لیے تیار ہے. ہم تو مائل بکرم ہے کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے کوئی رہرو منزل ہی نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ تو بندوں کی طرف متوجہ ہو رہے ہیں، لیکن کوئی سچی توبہ تو کرے، ندامت کے آنسو تو بہائے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے. توبت النصوحہ کا مطلب یہی ہے میرے بھائیوں کہ انسان اب تک اس نے جتنے بھی گناہ کیے ہیں اس پر سچی ندامت اور شرمندگی کا اظہار کرے، سچی ندامت اور شرمندگی کا اظہار کرے، اور آئندہ ان گناہوں کو نہ کرنے کا عزم مصمم اور پختہ ارادہ کرے. کون سچی ندامت اور شرمندگی کرتا ہے اور کون آئندہ ان گناہ کو نہ کرنے کا عزم مصمم اور پختہ ارادہ کرتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ دینوں کے راز کو، بھید کو جانتا ہے. یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو خیانت کرنے والی آنکھوں کو بھی جانتا ہے. تمہاری آنکھیں کہاں گھومتی ہے، کہاں دیکھتی ہے، کس کو دیکھتی ہے، چاہے دوسرا تمہیں نہ دیکھتا ہو لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دیکھتا ہے. وما تخفی الصدور، تم اپنے دلوں میں جس بات کو چھپائے ہوئے ہو، کن خیالات کو پکا رہے ہو، اس کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے. اس لیے کون سچی ندامت اور کون شرمندگی کا اظہار کر رہا ہے، اور کون جو ہے آئندہ ان گناہوں کو پختہ ارادے کے ساتھ چھوڑنے کا ارادہ کر رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جانتا ہے، اور جو گناہ ہو گئے ہیں اس پر توبہ اور استغفار کرے، اس کو سچی توبہ کہا جاتا ہے۔ دو قسم کے حقوق بندے کے ذمے ہوتے ہیں، اللہ کے حقوق اگر اس نے ضائع کیے ہیں تو ان حقوق کو پہلے ادا کرے، اب تک جتنی نمازیں تم نے نہیں پڑھی ہے، قضا تم سے ہو گئی ہے، پہلے اس کی قضا کرو، جتنے روزے اب تک زندگی میں نہیں رکھے ہیں اس کی قضا کرو، جتنی سال کی زکات ادا نہیں کی ہے اتنے سال کی پہلے زکات ادا کرو، حج اگر تمہارے ذمے فرض نہیں ہے اس حج کو ادا کرو، یہ توبہ ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ کرو کہ وقت کے اوپر میں نماز نہیں پڑھ سکا، وقت کے اوپر میں رمضان کے روزے نہیں رکھ سکا، وقت کے اوپر میں زکات ادا نہیں کر سکا، وقت کے اوپر میں حج ادا نہیں کر سکا، اے اللہ میری اس کوتاہی کو معاف فرما دے، اس پر ندامت کا بھی اظہار کرے، اور آئندہ نماز نہ چھوٹنے پائے، روزہ تمہارا رمضان کا نہ چھوٹنے پائے، زکات تمہاری کسی بھی سال کی نہ چھوٹنے پائے، اس کا عزم مسمم اور پختہ ارادہ کرے۔ اور بندوں کے حقوق اگر تمہارے ذمے ہیں تو اس کی توبہ یہ ہے کہ بندوں کے ان حقوق کو ادا کیا جائے، توبہ کرنے کی وجہ سے بندوں کے حقوق معاف نہیں ہوتے ہیں، توبہ کرنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حقوق تو معاف ہو جاتے ہیں، لیکن بندوں کے حقوق کی سچی توبہ یہ ہے کہ بندہ بندوں کے حقوق کو ادا کرے یا بندے سے معاف کروائے۔ جب تک کہ بندہ جو ہے بندے کے حقوق کو ادا نہیں کرتا ہے یا اسے معاف نہیں کرواتا ہے، تب تک جو ہے وہ توبہ کے ذریعے سے معاف نہیں ہوتے ہیں۔ اس طریقے سے بندہ توبہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو ضرور معاف فرماتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و کرم، انعام اور احسان ہوا کہ دوبارہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان کا یہ مبارک مہینہ ہمیں عنایت فرمایا ہے، اس کی قدردانی کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ مغفرت کا مہینہ ہے، یہ توبہ کا مہینہ ہے۔ آپ جانتے ہیں، آپ پڑھتے رہتے ہیں کہ دوسرا عشرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مغفرت کا رکھا ہے، تو تیسرا عشرہ جو ہے اتکم من النار، جہنم سے آزادی اور چھٹکارے کا مہینہ ہے۔ جو آدمی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا لینا چاہے کہ بھائی ہم سب چاہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہمیں ملے، سب چاہتے ہیں، کوئی نہیں چاہتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا ہمیں لگے، کوئی نہیں چاہتا ہے، تو اس کو چاہیے کہ پورا رمضان کا مہینہ صحیح طور پر گزارے، اللہ کی اطاعت اور عبادت میں گزارے۔ ورنہ پڑھتے رہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منبر کے اوپر چڑھتے ہوئے آمین کہا تھا، بعد میں پوچھنے پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، ہلاک ہو جو وہ آدمی جس نے رمضان جیسا مبارک مہینہ پایا پھر بھی رمضان میں طاعت اور عبادت کر کے اس نے اپنی مغفرت نہیں کروائی۔ تو جو آدمی رمضان کو صحیح طور پر نہیں گزارتا ہے، غفلت میں گزارتا ہے، لہو و لعب میں گزارتا ہے، کھیل کود میں گزارتا ہے، سمجھو وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور جبرائیل امین کی بد دعا کا اپنے آپ کو مستحق بنا رہا ہے۔ اور جو آدمی صحیح طور پر رمضان کا مہینہ گزارے گا، اللہ کی طاعت اور عبادت میں گزارے گا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طریقے سے رمضان کا مہینہ گزارنے کا حکم دیا ہے، اس طریقے سے رمضان کا مہینہ گزارے گا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا مستحق بنے گا۔ تو ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا لینی ہے، بد دعا سے بچنا ہے۔ اس کا طریقہ یہی ہے کہ نعمت عظمیٰ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی رمضان المبارک کی شکل میں، ہم اس کی قدردانی کریں، اس میں طاعت اور عبادت کا اہتمام کریں۔ اللہ کے رسول نے رمضان کے روزے کو جس طریقے سے گزارنے کا حکم دیا، اس طریقے سے ہم گزارنے کا اس کا اہتمام کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں کما حق ہو رمضان گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جن گناہوں کی وجہ سے رمضان کے روزے کا ثواب ختم ہو جاتا ہے، ان گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عید و آزمن و جملہ جہاں امین بعد، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ درود شریف پڑھ لیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک ولا الہ غیرک، اللہم صل علی محمد و علی محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد و علی محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی ابراہیم انک حمید مجید، ربنا ظلمنا انفسنا وَإِلَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ وَقِنَا عَذَابَ الْقَبْرِ وَقِنَا عَذَابَ الْحَشْرِ وَقِنَا عَذَابَ الْفَقْرِ وَقِنَا عَذَابَ الدَّيْنِ وَاحْشُرْنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَعَ الْمُتَّقِينَ مَعَ الْأَبْرَارِ. اے مولا ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، ہماری سیئات کو حسنات سے مبدل فرما، پوری امت مسلمہ کی مغفرت فرما، امت مسلمہ پر رحم فرما، امت مسلمہ کی اصلاح فرما، امت مسلمہ کے گناہوں سے تجاوز اور درگزر فرما، حسن خاتمہ کی دولت سے مالا مال فرما، سوئے خاتمہ سے ہم سب کی حفاظت فرما، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمانے کا فیصلہ فرما، جہنم کے عذاب سے تو ہم سب کی پوری حفاظت فرما، قبر کے عذاب سے اور میدان حشر کی ہولناکیوں سے ہماری حفاظت فرما. اے مولا یہ نعمت عظمیٰ رمضان المبارک کی شکل میں جو تو نے ہمیں عطا فرمائی ہے اس کی کما حق کہو قدردانی کرنے کی ہمیں توفیق مرحمت فرما، یا اس رمضان کے مہینے کو ہمارے لیے تیری رحمت کا مستحق بننے کا سبب و ذریعہ بنا دے، تیری مغفرت کا مستحق بننے کا ذریعہ و سبب بنا دے، جہنم سے آزادی اور چھٹکارے کا مستحق بننے کا سبب و ذریعہ بنا دے. اے مولا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طریقے سے رمضان کا مہینہ گزارنے کا حکم دیا ہے اس طریقے سے رمضان کا مہینہ گزارنے کی ہمیں توفیق مرحمت فرما. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین، تابعین تبع تابعین اور ہمارے اکابر اور اسلاف نے جس طریقے سے اس رمضان کے مہینے کو گزارا ہے اس طریقے سے رمضان کا مہینہ گزارنے کی ہمیں توفیق مرحمت فرما. جن گناہوں کی وجہ سے اور جن کوتاہیوں کی وجہ سے اور جن غفلتوں کی وجہ سے بندہ اس مہینے کی برکتوں اور رحمتوں سے محروم ہو جاتا ہے، ان گناہوں سے اور ان کوتاہیوں سے اللہ تو ہماری پوری پوری حفاظت فرما، ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے اور جناب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے طفیل میں قبول فرما لے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علینا یا مولانا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ علی النبی الکریم برحمتک یا ارحم الراحمین.